أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود يا محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. زمانے کی تمام برائیوں کے برخلاف سخت دور کے اندر بھی دین کی معرفت محسوس کرنائی، سید شہدا بدیر محسوس کرنایا، سر شہزاد بیٹا محسوس کرنایا. اس دعا کے ساتھ میں ان شاء اللہ ہر دنوں تک ہمیں ایسے ویسے دیکھنے چاہنے والوں میں قرار کرنا، ان شاء اللہ ہماری قبول کو ان کی نورانیت سے منور کرنا ہے. میدان حشر میں آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی کی شفاعت نصیب کرنا ہے. وقت امام کے ظہور کی تعریف کے لیے درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر عالم نے انسان کی خلقت کے اندر تعدد ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے ہدایت سے چلنا آسان ہو، تو اللہ کے راستے کو پہچان سکے، اس راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کر سکے. ویسے قرآن کریم میں سزا کا تصور ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے، بعض جگہوں کے اوپر خدا سال کی طرف سے تنبیہ بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مجموعی طور پر خدا کا نظام دینے پر ہے، خدا کا نظام رحمت کے اوپر. سمجھ خطبہ اعلیٰ نفس الرحمہ، میں رحمت کو اپنے اوپر جلد کیا، زیادہ اس کی سزا میں بھی رحمت ہے. اس کی سزا دنیا کی سزاؤں کی طرح نہیں ہے. دنیا میں جب انسان کسی کو سزا دے رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر اپنے لیے گویا انتقامی پہلو رکھتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. ہماری اور معمولاً دنیا کی سزاؤں کے پیچھے ایک انتقام ہوتا ہے. خدا و انسان کی سزا بھی رحمت ہوتی ہے، انسان کو بنانے کی بھی ہوتی ہے. زیادہ کچھ انسانوں کو اس دنیا کے اندر کسی خاص مرحلے سے گزارنا، ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی سزا ان کو یہیں سے دیتا ہے، اور یہ لطف خدا ہے کہ یہیں سے معاملہ ختم ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اس دنیا کے اندر مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ہر مشکل کے پیچھے خدا و انسان کوئی بہتری دینا چاہتا ہے. جس طرح یہ خدا نمتاز کی رحمت ہے، بہت بڑی خدا نمتاز کی رحمت، وہ فطری خواہشات ہیں جو خدا نے ہمارے اندر رکھی. فطرت میں اس نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی دین کی طرف چل سکتے ہیں، اللہ کی دین کے اندر کمال حاصل کر سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں. इसलिए वो उसकी तरफ इशारा करते हुए इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आते हैं जो इस्लाम ने तरबियत की दुनिया में शुरू करें। जरूर देखेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद तसव्वुर करें, अगर इंसान के अंदर आगे बढ़ने की कितनी ख्वाहिश ना होती तो क्या होगा। खुदा इंसान ने हम सबके अंदर कमाल को हासिल करने बेहतर से बेहतर बनने जिसको मैंने किया आगे बढ़ने की फिक्र ख्वाहिश चाहिए। जो शख्स दौलत कमा रहा होता है उसके अंदर फितरत में रखा होता है कि मुझे ज्यादा दौलत कमानी है। जो तकवा खरीदगारी के रास्ते में चल रहा होता है उसकी फितरत ये कह रही होती है कि मुझे इससे बेहतर रास्ता इख्तियार करना और अच्छी की तरफ जाना। हर इंसान का हिस्सा है बेहतर से बेहतर की तलाश करता है बेहतर से बेहतर रास्ते में जाना चाहता है। ये अल्लाह की फितरत में रखा है। सिर्फ एक मुश्किल पेश आती है फितरत तो हमसे कह रही होती है कि करना है। जमाने की गुमराहियों की वजह से शैतान की गुमराही की वजह से अपने नफ्स की वजह से फितरी जज्बे को गलत जगह से इस्तेमाल कर लेता है। खुदा चाहता था तरक्की हासिल करे कमाल हासिल करे कद अफलाहा इस बात को समझे ये समझता है अगर मैं दौलत के पीछे जा रहा हूँ यही वो चीज है जो मेरी फितरत मांग रही है। तो दौलत लेता है कामबार लगाता है मजीद दौलत की ख्वाहिश करता है ताकत हासिल करता है एक मुल्क में ताकत हासिल करता है दो मुल्क में ताकत हासिल जिसकी ख्वाहिश उसकी पूरी कायनात में मेरी ताकत चल रही है। बदकिस्मती यहाँ पर है कि ये जितना भी इसको पूरा कर दे इसका नाम मुस्तैन नहीं हो पाएगा। इस भागने दौड़ने में पीछे चलता रहेगा जिसको पुराने शरीर में इशारा समझता है शराब की तरह जिसको इंसान समझता है पानी है उसके पीछे चलता रहता है। और जब आप पहुंचेगा तो देखिएगा वहां कुछ भी नहीं। फितरी अमर बहुत अच्छा था कि बेहतर बनो अल्लाह के बेहतर बनते बनो रूह का कमाल हासिल करो तरक्की करो। बस के साथ ही शैतान और किसी भी वजह से ये गलत चीजों की तरफ गामजन हो जाता है उसके नतज बड़े खतरनाक होते हैं बड़ी मोहलिक होते हैं। हमें और आपको फौरन ये देखना पड़ेगा हमारी फितरी जो ख्वाहिशात हैं हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं और जिस तरफ लेकर जाना चाहिए उस तरफ बढ़ना ही नहीं बढ़ना ही। हमें तरबियत के अंदर एक फितरी ख्वाहिश करूंगा तस्करा करूंगा तरबियत के अंदर ये फितरी ख्वाहिश दें क्या अहमियत क्या मिले उससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती इसे अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो तबाह कौन हो जाती है। जरूर भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के अंदर कहते हैं इंसान माशरती मखलूक है। माशरती मखलूक होने का मतलब ये कि माशरे के अंदर रहना चाहता है माशरे के अंदर रहते हुए क्या हासिल करना चाहता है। एक चीज एहतराम तो एहतराम चाहिए आया ये मसनूई है या फितरी है 100% फितरी है। किसी भी खत्ते में किसी भी जमाने में इंसान से पूछे एहतराम चाहिए या बेएहतरामी चाहिए एहतराम चाहिए तो चाहता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। अब ये जो एहतराम है किस रास्ते से मिलना चाहिए और एहतराम किस से मिलना चाहिए ये मुश्किल है। ये ख्वाहिश फितरी है कि मुझे एहतराम मिलना चाहिए लेकिन एहतराम किस से मिले तो अच्छा है ये मैं बुला देता हूँ। एहतराम किस रास्ते से लूँ किस बुनियाद पे एहतराम लूँ इसको मैं बुला देता हूँ। तो अब इसकी गलत निशानी क्या है मिसाल के तौर पर जो लोग अपने कपड़ों पे अपने हाल उंगले पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं ये क्या चाहते हैं। इनको लोगों के सामने रिस्पेक्ट चाहिए और उस रिस्पेक्ट को किससे हासिल करना चाहते हैं कपड़ों के जरिए कपड़े के जरिए रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं। इसको तवज्जो चाहिए और तवज्जो लेना चाहता है कपड़ों के जरिए से। इसकी दो बक्तियां हैं पहली बात तो ये कि ये तवज्जो किससे लेना चाहता है अपने जैसे लोगों से इसको सोचना चाहिए था कि जो मेरी तरह कमजोर है उसकी तवज्जो मिल भी गई तो क्या होगा ये कर क्या लेंगे मेरे लिए। अगर मैं वाकई किसी मुसीबत में फंस गया तो इस दुनिया से गुजरने की मुसीबत अब ये क्या मेरे काम आएंगे। अच्छा फर्ज कर लेते हैं एक आदमी को दुनिया की 6 अरब आबादी जानती है चलो 6 अरब आबादी ने जान लिया सबका एहतराम इसको मिल गया अब ये मर रहा है 6 अरब आबादी इसको मौत से बचा लेंगे। 6 अरब जानते थे 4 अरब जानते थे या 3 अरब जानते थे
قبر میں چلا گیا تو اوپر 6 عرب جانتے ہیں، 4 عرب جانتے ہیں، اس سے فرق پڑا، بات ختم ہو گئی. سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو میں احترام لوگوں سے لینا چاہ رہا ہوں مجھے لینا کس سے ہے. دوسرا معاملہ ایک اور آئے گا، احترام کس ذریعے سے لینا ہے، جس ذریعے سے میں احترام لینا چاہتا ہوں اس کی اس دنیا کے نظام میں حیثیت کیا ہے، اس دنیا کے نظام میں ویلیو کیا ہے. اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی انسان ان دو مسائل کو حل نہ کرے تو کبھی وہ آئے گا کپڑوں سے احترام لے گا، کبھی آئے گا وہ اپنے گاڑی کے ماڈل سے احترام لے گا، کبھی وہ اپنی پوسٹ سے احترام لے گا، کبھی اپنی دولت سے احترام لے گا. اور اس سے قطع نظر کہ ان چیزوں سے جس سے ان سے احترام لے رہا ہے اور جس بنیاد سے احترام لے رہا ہے، دونوں بنیادیں دونوں چیزیں غلط ثابت ہوئی. کیوں غلط ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. کیوں غلط ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر اس پر لوگ احترام ملنے لگے تو جنگ ہوگی، معاشرہ سکون سے نہیں بیٹھ پائے گا. مثال آپ کی خدمت میں بلکہ تشریح عرض کرتا ہوں، درود اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاید بہتر یہ ہے کہ تشریح مثال کے ذریعے سے ہو تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے. مثلا فرض کیجیے بچے کو احترام چاہیے اور وہ احترام حاصل کرنا چاہتا ہے کلاس میں پوزیشن لا کر، کلاس میں پوزیشن لا کر، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے احترام چاہیے اور اس احترام کے لیے میرے پاس فرسٹ پوزیشن ہونی چاہیے. اچھا فرض کر لیتے ہیں کلاس میں 30 بچے ہیں اور ہر ایک کو فرسٹ پوزیشن چاہیے، یہ اس کے لیے کریز بن جائے. اب اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے، سب کو معلوم ہے سب نے فرسٹ نہیں آنا ہے، ایک نے فرسٹ آنا. اس کا مطلب کیا ہے، جو کامیابی کا معیار ہے، احترام کا معیار ہے، وہ لمیٹڈ ہے. اور ڈیمانڈ کتنے لوگوں کی ہے، 20 لوگوں کی. اگلے لیول میں کیا ہوگا، نفرتیں آئیں گی. اگر ایک جیت گیا اور 29 ہار گئے تو وہ 29 ایک سے خوش ہوں گے نہیں، اس سے جذبہ لے کے بیٹھیں گے کہ اس کی وجہ سے میں ہار گیا. کتنا ٹائم چاہیے، کتنی محنت چاہیے جب ہم بچے کو یہ سمجھا سکیں کہ بیٹا یہ جو یہ جیتا ہے یہ اپنی محنت سے جیتا ہے، تم بھی محنت کرو تم بھی جیت جاؤ گے. مثال کے طور پر شاید یہ ایک حل نکل سکے، لیکن معیار کیا ہے؟ معیار ایک ایسی چیز ہے جس میں محدودیت ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. دنیا میں آ جائے، اگر سب کو دنیا سکھا رہی ہے کہ دولت سے احترام چاہیے تو ایک طبیعی سی بات ہے کتنے لوگ دولت مند بن جائیں گے. دنیا کی دولت میں ایک لمٹ ہے، آپ پوری دنیا کی دولت جمع کریں اور لوگوں کو خواہشات کی نظر سے دیکھیں تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہونی چاہیے. پتہ نہیں قدیم زمانے میں لوگ جو دعائیں لیتے تھے تو ان دعاؤں میں غور نہیں کرتے تھے، میرے خیال میں تو کہتے تھے دنیا کے سارے خزانے تجھے مل جائیں. ارے بھائی اگر اس کو مل گئے تو باقی لوگ بےچارے کہاں جائیں گے؟ صحیح، اس کو اگر دنیا کے سارے خزانے مل گئے تو یہ تو فرعون بن جائے گا، مصیبت کر دے گا. اس طرح کی دعائیں سارا لوگ اپنی اچھائی میں دیتے تھے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ان خزانوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑیں گے مریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اب اسلام آتا ہے وہ حل کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو تم احترام کی بنیاد دولت مت بناؤ، احترام کی بنیاد طاقت مت بناؤ، احترام کی بنیاد شہرت مت بناؤ. 3 غلط بنیادیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، شہرت، دولت اور طاقت. خدا نمدان فرماتا نہیں ان میں سے کسی کو احترام کی بنیاد نہیں بناؤ. کیوں؟ اگر ان کو احترام کی بنیاد بنائے تو معاشرے میں جنگ ہوگی، اتنی بری جنگ ہوگی کوئی سکون سے نہیں رہ سکے گا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے ٹھیک ہے جنگ ہوگی، دولت کے اوپر جنگ ہوگی. اس وقت دنیا میں کیا ہے، 80% لوگوں کے پاس 20% ہے اور 20% لوگوں کے پاس 80% ہے. تو ابھی ممکن ہے کوئی یہ کہے 20% تو مزے لے لیے نا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان 20% کو بھی مزہ نہیں ملے گا، ان کو بھی مزہ نہیں ملے گا. کیوں؟ 80% دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. جب 80% دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہاں سے مزے لے سکتے ہیں زندگی کے. اب اس کے مقابلے میں دین اسلام کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی کسی چیز کو معیار مت بناؤ جس کے اوپر لڑنا پڑے گا. کس چیز کو معیار بنائے؟ معیار بناؤ اللہ کی خوشنودی کو. چھ عرب کو خدا کی خوشنودی مل سکتی ہے؟ ہاں مل سکتی ہے. ایک کو زیادہ ملی تو دوسرے کو کم ملے گی، سب کو مشکل نہیں ہے. چھ کے چھ عرب نبی بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھ کے چھ عرب جنتوں میں چلے جاؤ. اللہ کی جنت کوئی ہوٹل کے کمروں کی طرح تھوڑی ہے، بھر گئے تو بعد میں کوئی جگہ نہیں بنے گی تو چھت اوپر بھیج دے گا. بھائی اللہ کی جنت ہے، وسیع کر دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تو خطرناک پہلو یہ کہ جہنم بھی بہت وسیع ہے، وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. کہتے ہیں ایسی چیز کو احترام بناؤ جس پر جھگڑا نہ کرنا پڑے. اب اس میں تربیتی نقطہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا آپ کا بچہ کس بات پر احترام لیتا ہے. آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا. تھوڑی سی ترکیبیں کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پر آپ کبھی اپنے بچے سے پوچھیں اور اس سے پوچھیں تمہارے دوستوں میں کیسے لوگ ہیں، آپ دیکھیے کس سے متاثر ہو رہا ہے. جس سے متاثر ہو رہا ہے اس کی خاص بات کیا ہے. تو مثال کے طور پر بچوں میں سے کوئی بچہ کسی فٹ بال کے پلیئر سے اپنے کلاس میں مثال کے طور پر متاثر ہو رہا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے فٹ بال. کوئی بچہ متاثر ہو رہا ہے اس بات سے کہ وہ کس شان و شوکت سے اسکول آتا ہے. اس کا مطلب ہے دنیا. ممکن ہے کوئی بچہ متاثر ہو رہا ہو کہ یہ بچہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے. جس چیز سے متاثر ہو رہا ہے وہ چیز اچھی چیز ہے. اچھا یہ تو بچوں کے لیے کہا، اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کس چیز سے متاثر ہو رہے. کہنے کو تو میں کہوں گا میں تقویٰ سے متاثر ہوتا ہوں، علم سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن آیا واقعا ایسا ہی ہے؟ آیا واقعا اپنے اندر اپنی تربیت سے مطمئن ہے کہ ہم کس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں؟ تو تھوڑی سی محنت کرے اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں آپ کا بچہ کن چیزوں سے خوش ہو رہا ہے، وہ کن چیزوں سے دب جاتا ہے، کن چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر روب آ جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور ان میں سے ایک کمال جو اگر ہم اور آپ کر سکیں، اور یہ آسان نہیں ہے، اپنے لیے بھی آسان نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے، کاش ایسا ہو ہم بچوں کے دلوں میں شجاعت ڈال سکیں، بہادری. خوف بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، خوف بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اور خوف سے نکلنے والا انسان جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ قطعاً آسان نہیں. ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کا خوف مار دیتا ہے. کسی کو دولت جانے کا خوف، کسی کو مقام جانے کا خوف، کسی کو پتہ نہیں گھر نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت سارے خوف ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں. اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کو خوف نہ مارے، میرا اپنے خیال ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہو. اس کو خوف کچھ نہ کر سکے. تو اچھا خوف کرتا کیوں ہے؟ اپنی کمزوری کا احساس، اپنی کمزوری. تو اب انسان تو اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی خوف تنگ نہ کرے. تو ہم کہیں گے نہیں، انسان تو کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ خدا پہ بھروسہ کرے تو خدا بہت طاقتور ہے. صرف ایک راستہ ہے خوف ختم کرنے کا، خدا پہ بھروسہ کرے. باقی کسی بھی چیز پہ بھروسہ کرے گا خوف زدہ رہے گا. میں اگر اپنے بینک بیلنس کے اوپر بھروسہ کروں یہ ختم ہو سکتا ہے، جائیداد پہ کروں، مقام پہ کروں، طاقت پہ کروں، سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. صرف ایک راستہ ہے خدا پہ بھروسہ کروں، خدا پہ بھروسہ کروں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی دینی طاقت مجھے خوف سے نجات دلا دے گی. یہ ہمیں بچوں کے اندر دیکھنا پڑے گا. بس دو تین کام اس اعتبار سے دیکھنے پڑیں گے. اور اس کا جو کاؤنٹر ہے، اس کا بالکل اپوزٹ جو کچھ ہے، وہ بھی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑا سا نگیٹو ہے وہ. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ آپ باتوں باتوں میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں آپ کا بچہ کس سے متاثر ہو رہا ہے، دولت سے، طاقت سے، پیسے سے، چمک سے، کس چیز سے متاثر ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو ٹریٹ کریں بھائی یہ جو متاثر ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ خوف کو اس کے ذہن سے کسی طرح سے نکالنے کی کوشش کریں جو خدا پر اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے جو آج کل کے زمانے کے بچوں میں بہت زیادہ ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، لیکن شاید پہلے شاید اتنا پتہ نہیں چلتا ہو لیکن ابھی بہت پتہ چل رہا ہے. آپ نے بڑوں کے اندر شاید کوئی ڈپریشن کا مریض دیکھا ہو. ڈپریشن کا مریض، جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ کام کی اور فیصلے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے، فیصلے نہیں کر پاتا. आया बच्चों में हमारे यहाँ डिप्रेशन है या नहीं, बच्चों में डिप्रेशन है या नहीं। तो मैं आपको फिर दोबारा अपने उसी तदरीज के और टीचिंग के एक्सपीरियंस की बेस पर अर्ज करूंगा कि हमारे बच्चों में डिप्रेशन काफी बड़ी मिकदार में है, काफी ज्यादा है। अब नंबर्स नहीं कह जा सकते इस सिलसिले में, लेकिन काफी ज्यादा है। मतलब डिप्रेशन किस टाइप का है, मतलब किसी चीज के न मिलने का डिप्रेशन है, अंदर अंदर अफसुर्दगी जिसको हम लोग ताबीर करेंगे, डिप्रेस है। और डिप्रेस होने का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी यकीनन चलाई होगी कोई ना कोई बाइक गाड़ी, कभी आपने देखा है अगर गाड़ी की ट्यूनिंग सही होती है तो जैसे ही आप उसको एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी भागती है, और कभी गाड़ी की ट्यूनिंग खराब होती है तो आप लाख उसको एक्सीलरेटर मारते हो उस तरह नहीं भागती। डिप्रेस बच्चा ऐसा होता है, जो डिप्रेस बच्चा होता है ना, इस बेचारा लाख जिद्दोजहद करता है कि मैं भागूं, ये एक्सीलरेटर दबा दबा के मर जाता है लेकिन इसकी स्पीड नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, इसकी असली तवानाई डिप्रेशन में खत्म हो रही है। सबसे पहला काम ये चाहिए इसकी ट्यूनिंग कोई कर दे, इसको कहते हैं पॉइंट ट्यूनिंग कर दे, इसका डिप्रेशन निकाले किसी तरीके से। डिप्रेशन कहां से आता है, किसी बच्चे को डिप्रेशन इस बात से आता है कि मेरे अतराफ में जो बच्चे हैं सबके पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास नहीं है। आजकल की दुनिया में मतलब क्या था, इसके पास लैपटॉप है, उसके पास टैबलेट है, मेरे पास तो है ही नहीं, उसके पास पता नहीं एक्सबॉक्स है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। चीजों के ना होने का डिप्रेशन एक। नंबर दो, जो मैंने कल परसों आपकी खिदमत में अर्ज किया, फैमिली के झगड़ों का डिप्रेशन। वो देखता है मेरे घर में हर वक्त झगड़ा रहता है, सुबह उठता हूँ चिक चिक, शाम को बैठता हूँ चिक चिक, डिप्रेस हो जाता है, यार सुकून ही नहीं है घर में। अब वो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन बेचारे की तवानाई जो है वो खत्म हो रही होती है। तीसरा डिप्रेशन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी दर्ज कर रहा हूं, मतलब हम बच्चे से बार बार कहते हैं बेटा फर्स्ट आओ, नहीं आ पाता। अब उसके खानदान में एक और बच्चा है वो फर्स्ट आता है, तो अब उसे कहते हैं देखो, और वो बेचारा डिप्रेस, भाई सारा मैं ताकत इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं मेरे दिमाग में इतनी ताकत कि मैं फर्स्ट आऊं, वो आ जा रहा है फर्स्ट, मैं क्या करूं। अब उसको जनाब कभी चांस देखो जरा, वो भी तो पढ़ता है, तुम भी पढ़ लिया करो कभी। वो बेचारा परेशान होता है, डिप्रेस हो जाता है। हम लोगों के साथ बहुत बड़ी एक मुसीबत हमारे तालीमी निजाम के अंदर ये है कि हमारे पास एक सलाहियत का बच्चा सिर्फ आगे बढ़ेगा तालीमी निजाम के अंदर, जो जितना ज्यादा रट्टू तोते की तरह बनेगा वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा एनालिटिकल होगा वो हमारे निजाम के अंदर बेचारा दबता चला जाएगा, उसको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। ये हमारे निजाम की खराबी है। अब वो हमारे बच्चा जो है वो डिप्रेस हो सकता है बाज औकात इस बात से कि भाई मेरा मुकाशा किए जा रहे हैं लोग बार बार, और मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं ये करके दिखाऊं जो मैं नहीं कर सकता। किसी भी वजह से जो बच्चा डिप्रेस होता है उसके अंदर क्या निशानियां आती हैं, एक तरह की गोशानिशीनी की तरफ मायल हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट कम कर लेता है। दूसरी बात, आप उसके अंदर देखेंगे मनफी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर क्या फील कीजिएगा, मतलब वो सोचने लगेगा काश मैं बहुत बीमार पड़ जाऊं। बच्चे को तो चाहिए होगा क्या मैं बीमार ना पड़ूं, ये क्यों कह रहा है कि काश मैं बीमार पड़ जाऊं, क्यों, इसको तवज्जोहात का डिप्रेशन हुआ हुआ है, इसको तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ये क्या करता है, ये ख्वाहिश करता है काश मैं बीमार पड़ जाऊं तो फिर तो कुछ मुझे अटेंशन मिल जाएगी ना। इस तरह बहुत सारी चीजों में डिप्रेशन आ रहा होता है। अब अफसोसनाक बात यह है कि अगर हमारा तालीमी निजाम अच्छा होता और एक बच्चा डिप्रेस होता तो वो जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता वो फौरन पकड़ लेता कि भाई इस बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए। वो वालदैन को बुलाता, उनको इन्फॉर्म करता, लेकिन ना इधर से कोई खबर ना उधर से कोई खबर। अब वो बेचारा मरता चला जाएगा, कोई उसका पुराने हाल नहीं होगा। क्या ये बच्चा दीन के कमलात हासिल कर लेगा, क्या ये बच्चा जिंदगी के अंदर एक मजबूत बाएतमाद किरदार अंजाम दे सकेगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा ही काम कर सकेगा। सिर्फ एक रास्ता, खुदा इसके लिए कोई मोजे की तरह से कोई नई चीज खोल। अब इसके मुकाबले में क्या हो सकता है, बच्चों को इससे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए चंद का दर्ज करूंगा। गुरु भेजेगा मोहम्मद वाले अम्मा, 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 सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मुझे समझ में आता है अभी तक, बच्चों को मुकायसे में नहीं देखना चाहिए, कंपैरिजन में। आप कंपैरिजन कर भी रहे हो उसके सामने मत कहें, ये बच्चे के लिए जहर कातिल है, जो उसको एक और बच्चे के साथ मुकाबले में लाकर उससे कहा जाए तुम में नहीं है उसमें है। बिल्कुल यही पॉइंट ऐसी खवातीन के लिए भी आएगा जिनके पास चार पांच खवातीन और हैं और वो क्या तुम्हारी उसमें तो ये है तुम में ये नहीं है। अब ये आग लगाने के लिए काफी है, पूरे घर को जलाने के लिए काफी है कि आप किसी खातून से कहेंगे तुम में ये नहीं है और उसमें वो है। वहां पर भी यही मसला है, बच्चों के बड़ों के साथ ऐसे ही है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका बॉस आपको बुला करके कि बेटा तुम और वो एक जैसे हो लेकिन तुम में ये नहीं है और उसमें वो है, आपको अच्छा लगेगा? कतई नहीं। किसको अच्छा लगेगा कि मुझे किसी के साथ मुकायसे में करके मुझे कम किया जा रहा है? बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये वो जगह जहां हमें मेहनत करनी चाहिए, हम बच्चे को क्यों किसी के साथ मुकायसे में देखें, क्यों उसकी कंपैरिजन में देखें, और अगर देखना भी है तो खुद देखें, उसको बताने की क्या जरूरत है? मतलब बजाय ये कि हम उससे ये कहें कि बेटा उसमें है तुम में नहीं है, आप उससे कहें तुम इससे बेहतर बन सकते हो, तुम इससे आगे आ सकते हो। अब खुदा का दीन देखें, खुदा का दीन नबी को भेजता है, उससे क्या नबी को बनाता है, बशीर भी है नजीर भी है, डराने वाला भी है खुशखबरी देने वाला भी है। अब मैं एक बात सोचता हूँ, मतलब अल्लाह के नबी के नजदीक तो सारे ही गुनाहगार हैं, कौन है जो अल्लाह के नबी के बराबर है? अल्लाह के नबी मासूम है, बाकी सब के सब गुनाहगार हैं। अगर अल्लाह के नबी भी ये सोचें कि सब गुनाहगार हैं तो बिशारत किसको देंगे? इधर गुनाहगारों को कौन सी बिशारत? लेकिन अल्लाह के नबी उन्हीं गुनाहगारों के अंदर ये देखते हैं कि नहीं, ये अपनी मेहनत कर रहा है, इसको इसको हौसला मिलना चाहिए। कितनी दफा ऐसा होता है, हमारे पास रिवायात मौजूद है, एक गुनाहगार है, जैसे मैंने कल आपकी खिदमत में शायद अर्ज किया, कोई गुनाहगार है इमाम के पास आया और उसने कहा कि मौला मेरे गुनाह ऐसे हैं खुदा मुझे नहीं बख्शेगा। तो मैं नहीं, खुदा बख्श देगा, खुदा गफूर रहीम बख्श देगा। बहुत ज्यादा उसने कहा कि इमाम ने यहां तक जुमला इस्तेमाल किया, उसने कहा नहीं खुदा नहीं बख्शेगा। कहा इसलिए गुनाह है जितने समंदर के अंदर खतरे, कहने का मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, तो आखिरी इत्मीनान करना क्या खुदा की रहमत से भी ज्यादा है? खुदा की रहमत ज्यादा, खुदा की रहमत अच्छी ज्यादा, क्यों उनको हम रद्द करें? तो हम बच्चों के साथ भी ऐसे हैं, हम क्यों बच्चों को डिप्रेस करें? काश अगर हम सिर्फ इस एक पॉइंट को ले लेना, हमने बच्चे को डिप्रेशन में नहीं भेजना है। तो मैं समझता हूँ जैसे मैंने कहा गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छी हो, थोड़ी सी भी स्पीड देना तो गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर हम बच्चों को सिर्फ डिप्रेशन से ही निकालने में कामयाब हो गए, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे हमारे। अच्छा, डिप्रेशन से निकाले कैसे? अब फर्ज करें खुदा ना करे मैंने एहसास कर दिया कि भाई ये बच्चा जो है ना ये डिप्रेशन में चला गया है, अकेला रहना चाहता है, एक्टिविटीज में शिरकत नहीं करता। इन बच्चों की एक खास निशानी होती है, ये लोग कभी कभी अपने आप से बातें करते रहते हैं। जो बच्चे अपने आप से बातें करते रहते हैं या बहुत बड़े जीनियस होते हैं या बेचारे डिप्रेस होते हैं, कभी अपने आप से बातें करते रहते हैं। बिस्तर पे लेटे रहेंगे, नींद नहीं आएगी, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे ऐसे ही लेते रहेंगे और उस दौरान में जो मन की बात ही करते रहेंगे, मन की आइडियाज इनके दिमाग में आते रहेंगे, ये बेचारे थकते रहेंगे। आपका काम है इनको किसी तरीके से संभाले। कैसे संभाले? सबसे पहले देखें इसकी कौन सी कमी है जिसको डिप्रेशन में फेंक रही है। सबसे बड़ी कमी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, तवज्जोहात की कमी होगी, डिप्रेशन में डाल देगी, थोड़ी तवज्जो दे। बार वक्त ऐसा होता है कि बच्चे के पास कोई होता नहीं है जिससे वो कुछ कह सके। इसकी इसकी निशानी कैसे होती है? फर्ज करें जदीद दौर का बिल्कुल एक बच्चा है जो आज के जदीद दौर में होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल इस्तेमाल करता है, कॉम्प्लिकेटेड मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करता है, उसके अम्मा अब्बा को मोबाइल और लैपटॉप टच ही नहीं किया। अच्छा, अब अपनी मुश्किलात किससे शेयर करें, किससे कहें? खुदा न करे नाऊज़ बिल्लाह अगर इसे कोई गलत बंदा मिल गया जो इसका जैसा शौक रखता हो, ये तो गया। इसका इसके इसका हल क्या किया जाए? बच्चों के मशगलों में दिलचस्पी लें, बच्चों के शौक में दिलचस्पी लें। अच्छा, मुमकिन है कोई माँ बाप ऐसे मुझसे कहे कि भाई हमारा दौर गुजर गया, अब हम लैपटॉप नहीं सीख सकते, हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते, तो کوئی ایسا بندہ لاؤ جو سیکھا ہوا ہو اس کے ساتھ بات کر سکے, اس کے ساتھ کچھ تو ہو. بعض اوقات جنریشن کا گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دین اسلام ہم سے اسی لیے کہتا ہے جلدی شادیاں کرو, جلدی شادیاں کرو تاکہ تمہاری جوانی نہیں تمہارے بچے بڑے ہو چکے ہوں. اب بس وقتی یہاں پر یہ ہے کہ شادیاں دیر سے کر رہے ہیں. جب شادی دیر سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب یہ خود لاٹھی دیکھنے کے قابل ہے تو بچہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ پکڑو. اب یہ بیچارہ لاٹھی پکڑے یا اس کا ہاتھ پکڑے, وہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے دوڑنا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جو چلنے کو لاٹھی دیکھتا ہوں یار میں کہاں سے دوڑوں گا تمہارے پیچھے. کام خراب ہو گیا ہے, جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو جلدی شادی کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ مصیبت نہ آئے. جنریشن کا گیپ ایک تو ویسے ہی جنریشن گیپ کم سے کم 20-25 سال کا تو ویسے ہی پڑ جائے گا نا. اب آپ دیر کر کے اس کو اور لمبا کر دیا تو اب آپ بچے کی باپ کی بنتی نہیں تھی. اگر اور بچے ہونا تو بڑے بھائی تھوڑا اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بنا لیتے ہیں, مل ملا کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, نہ اوپر نہ نیچے کچھ نہیں, وہ بےچارا ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں جو بالکل پریکٹیکل ہیں. اس وقت پتا نہیں آپ اس کو کس انداز میں لے رہے ہوں گے لیکن یہ معاشرے کی ریئلٹیز ہیں. اس وقت ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ تم کو کرنا ہے سائیکالوجی کی کلاس میں تو مجلس میں کیوں کہہ رہے ہیں ساری بات وہاں پہ جا کر کہو. اگر بے دین بچہ ڈپریس ہونا تب بھی مسئلہ ہے, لیکن اگر دیندار بچہ ڈپریس ہوتا ہے تو مجھے دو نقصان ہوں گے. ایک تو بچہ ڈپریس ہے, دوسرا یہ دین کے نام پر دکھا رہا ہے اور اندر سے ڈپریس ہے. تب کیا ہوتا ہے دین کے لیے بھی بدنامی بن جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جو دین پہ چلتے ہیں نا وہ خود بخود بےچارے ڈپریس ہو جاتے ہیں. اب اس میں ہوا کیا ہے, مثلا میں باپ ہوں جو دین کے اوپر محنت کر رہا ہوں, میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, 50 پابندیاں بچے کے اوپر لگا دی اور پازیٹو چیزیں ساری غائب. پابندیوں میں جکڑا ہوا یہ بچہ خود بخود ڈپریشن میں جاتا ہے اور لوگوں کے اندر نعوذ باللہ دین کی ناکامی کی ایک علامت بن جاتا ہے. دیکھو اگر دین بہت زیادہ سکھاؤں تو یہ ہو جاتا ہے. اس کو دین نہیں سکھایا ہم نے, اس کو میں نے اپنی منمانی سکھائی ہے. اگر دین ہوتا تو ڈپریس نہیں ہونے دیتا اسے. دین ایکٹیو ہے, اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کرتے تھے, جوانوں کے ساتھ کام کرتے تھے. فتح مکہ ہوئی, ایک جوان کو پورے کا لیڈر بنا دیا. اب مکہ میں ایک سے ایک پڑا تھا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, وہ جوان بچے کو ایک لیڈر بنا دیا مکہ کا اپنے تشی بابری کے بعد. تو جوانوں کو اعتماد دیتے تھے, بچوں سے بات کرتے تھے, ان کی گفتگو کو اہمیت دیتے تھے. یعنی آپ نے مجھے یاد ابھی بالکل ایگزیکٹ روایت کے الفاظ یاد نہیں ہے, حتیٰ بچے کی بات کو بھی نہیں کاٹتے تھے. بچہ بھی اگر بات کر رہا ہوتا تو بات کو سنتے تھے. ہم لوگ کیا معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ کوئی بات کر رہا تو اس سے کہتے ہیں جب بڑے بولتے ہیں تو بالکل بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. بات اچھی ہے, بڑے بولتے ہیں تو بچوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے, لیکن اگر بچہ بول رہا ہو تو بڑوں کو بولنا چاہیے. بھائی ادھر بھی تو دیکھو. ٹھیک ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر ایک محفل میں بیٹھے ہیں بڑے لوگ بات کر رہے ہیں تو بچے کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے, بعض اوقات دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے اور وہ مجھ سے اٹینشن مانگ رہا ہے تو مجھے اس کو اگنور کرنا چاہیے؟ نہیں, مجھے اگنور نہیں کرنا چاہیے, مجھے اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے سر, اس کو پر بھی تو توجہ ہونی چاہیے. تو یہ وہ جگہیں جہاں چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں, اور خاص کر ایک مسئلہ جو بہت بڑا ہم لوگوں کی سوسائٹیز میں آسان نہیں ہے, کہنا سب کچھ آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے, میں نے بچے سے کہا تھا بیٹا میں آپ کو بدھ کے دن لے کے جاؤں گا اور بدھ کے دن مجھے یاد ہی نہیں ہے, اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اب کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اتنا پاگل ہے کہ وہ بھول گیا ہوگا؟ بھولا نہیں ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ بات کب کریں گے اس کے اوپر, اور آپ نے بات نہیں کی تو وہ دل میں لے کے بیٹھ جائے گا. اس کے کہے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, نہ صرف اس کے کہے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, شاید دوسروں کے کہے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. یاد ہے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا, بدقسمتی سے باہر کا تھا. مجھے کہ کہنے لگا کہ وہ ایک بندہ خدا تھا, وہ کسی جگہ پہ کام کرتا تھا. تو اس جہاں پہ کام کرتا تھا اس کی کوئی لیڈی باس تھی, اور وہ پتہ نہیں ان کی ڈیورس ہوئی بھی تھی کیا تھی, ان کی کوئی بچی تھی. تو وہ کام جب زیادہ ہونے لگا تو وہ باس سے بھی اس کی کچھ تعلقات ہوئے, تو اس کی بچی کو بھی تھوڑا سا یہ انٹرٹین کرتا تھا. تو ایک دن اس نے وعدہ کیا کہ اس کی بچی کو کہیں لے کے جائے گا. یہ نہیں آیا, اس نے کسی بھی وجہ سے پھنس گیا. بعد میں جو باس ملی تو وہ بہت ناراض ہوئی. تو اس نے اس سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے میں غلطی قبول کرتا ہوں کہ میں نہیں آیا اور تمہاری بچی کو برا لگا ہوگا، لیکن اس میں اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ناراضگی اس بات کی ہے کہ میری بچی کو کل پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے. آج تک میں نے اس کو ایسے دکھایا تھا کہ انسان جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کل اس کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کہ تم نے جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ کیا. یہ حقیقت ہے. اگر میں نے اپنے بچوں کو ایک وعدہ کیا ہے اور بچہ میرے اوپر اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ پہ نہیں اعتماد کرے گا تو کس پہ اعتماد کرے گا؟ وہ مجھ پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے. اگر میں نے اس کی بات کو پورا نہیں کیا ہے اور جا کر اس سے بات بھی نہیں کی، مثلا ٹھیک ہے ہمیں جانتا ہوں ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، چیزیں پلاننگ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چیزیں ایسی پڑ جاتی ہیں کوئی ہل نہیں سکتا. مثلا وہ بےچارا سوچا تھا میں 5 بجے آفس سے نکلوں گا، اوپر ایسی کوئی مصیبت آ گئی کہ 11 بجے نکلا، لیکن اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو اہمیت دے کے میں نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا ہے؟ چاہے 4 سال کے بچے سے کیوں نہ کیا، وعدہ تو ہوا ہے. یہ الحمدللہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو ہم سے کہتا ہے نہیں بچوں سے وعدہ بھی وعدہ ہے، اس وعدے کو بھی کاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر حساب ہونا چاہیے. اب انبیاء نے ایسا کر کے دکھایا ہے، وہ ان باتوں کو اہمیت دیتے تھے. اب اگر ہم ان تمام تعلیمات کو جمع کریں جو ہم مختلف طریقوں سے دین کے حوالے سے سنتے ہیں جس میں بچوں کی تربیت شامل ہے، ہمارے بچے کیا بن جائیں گے؟ ہمارے بچے ہمارے مستقبل کی ایسی طاقت بن جائیں گے کہ کوئی اس قوم سے لڑ نہیں سکتا، پھر اس قوم کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے. البتہ میں نے کہہ رہا کہ ہم نے جنگجو قوم بنانی ہے، لیکن ہمیں اپنے اہداف تک پہنچنا ہے. ہمیں دین نے کچھ آبجیکٹیو دیے ہیں کہ دنیا میں عدل پھیلانا ہے، ہم نے بچوں کو عادل نظام کے لیے ایک طاقت بنانا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ ڈپریس بے صلاحیت ایک قوم بنانا ہے، اچھی قوم بنانا ہے. اور حقیقت یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جس قوم کا لیڈر وقت کا امام ہو اس کو بڑی قوم ہونا چاہیے، چھوٹی قوم نہیں ہونی چاہیے. اتنے بڑے لیڈر کی چھوٹی قوم اچھی نہیں ہے. اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے بچوں میں طاقت ہونی چاہیے، اس کے بچوں میں جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے. اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ ہمارے بچوں کو مصیبت میں ڈالتی ہیں. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، تھوڑا سا موضوع تبدیل کرنا ہو زیادہ تھک گئے ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد.
منفی چیزیں بھی ہیں، مثبت بھی بہت ہیں. مثبت بھی ایسا نہیں ہے کہ سبھی کچھ خراب ہو رہا ہے. اگر کبھی کچھ خراب ہو رہا ہے تو قوم کے اچھے کام کون کر رہا ہے؟ اچھے کام بھی تو قومی کے لوگ کر رہے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ مثبت چیزیں بھی ہیں بچوں کے اندر. ہم اپنے بچوں کو کچھ جگہوں کے اوپر بہت اچھی طاقتیں دے رہے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین. یہی کہ ہماری دینی مجالس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ اچھے مستقبل کی خبر ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس کچھ چیزیں آ سکتی ہیں. اب اس سلسلے میں ایک دو پوائنٹس اور عرض کروں گا بچوں کی ہمت کو بڑھانے کے لیے. بچوں کی ہمت کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد.
دوبارہ دین سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میں بالغ ہوں، میں دین کے کاموں کو انجام دے رہا ہوں، پوری طاقت سے انجام دیتا ہوں، کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے نماز قضا ہو گئی. غلطی کی وجہ سے، عمدن نہیں، غلطی کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. ٹھیک ہے، اگلے دن صبح مجھے جہنم میں بھیجنے کا خدا کہتا ہے تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا؟ نہیں. مجھ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تمہاری غلطی سے نہیں ہوئی ہے، اچھا نہیں ہے، نماز قضا کرنا بہت غلط کام. عمدن اگر کوئی کرے تو پھر تو گناہ کبیرہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے. فرضاً کسی بھی وجہ سے تھک کے سویا، بیماری میں سویا، نہیں آنکھ کھل پائی، نماز قضا ہو گئی، اگلے دن خدا اس سے ناراض ہو گیا، معاملہ ختم. نہیں، رام دیتا ہے، کہتے توبہ کرو، معافی مانگ لو، تمہاری نماز قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے تم نے غلطی کی، توبہ کرو. خدا نے کب منع کیا کہ میں گناہگاروں کو قبول نہیں کرتا؟ قبول کرتا ہے. جو نماز قضا ہوئی ہے اسے فوراً انجام دو، اللہ کے سامنے استغفار کر لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، کہہ دو کہ بھائی میں نے غلط کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے. آئندہ سے نوٹ کرو کیوں پھر آدمی کھلی تھی، اس کو صحیح کر لو. خدا ہمیں اتنا گراؤنڈ دیتا ہے، ہم بچوں کو دیتے ہیں. بس قسمت ہے کہ ہم بچوں کو یہ گرام نہیں دے رہے، زیادہ تر لوگ دینے والے دے بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے بالکل، لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ نہیں دے رہے. ہم لوگ بچوں کی غلطیوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے، اس بچے نے یہ کیا تھا، خاص کر اگر بچہ کسی اور کو کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس وقت بھول جاتے ہیں کہ خدا نے میرے پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں جو ختم کر دیے، نظر انداز کیے ہوں. بھائی قرآن میں کتنا خوبصورت یہ جملہ لکھا ہے کہ خدا فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے کرامن کاتبین سے، کہ نہیں میرے بندے کی عزت محفوظ رہنی چاہیے. کاش ایسا ہو جائے کہ میں اس بات کو سیکھوں، خاص کر اجنبی بچہ، اپنے بچے کی تو بہت ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے، اپنا ہوتا ہے نا، اجنبی کے اندر، رشتے کے اندر کوئی بچہ ہو، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، سوچو نہیں ابھی نامی نہیں ہوں گا، اس بچے کو محنت کروں گا، بہتر کر کے جاتا ذمہ داری لے. ایک عالم نے بہت اچھا ایک جملہ کہا تھا کسی سے، ایک جونیئر تھے، جونیئر عالم ایک سینئر عالم کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ میں ایک پروجیکٹ شروع کرنے والا ہوں. وہ جو سینئر تھے ان کو اندازہ ہوا کہ اس کی توانائی میں یہ ہے نہیں کہ یہ کر سکے گا، لیکن انہوں نے ہمت کیسے بندھائی، کہا دیکھو بیٹا تم کام شروع کرو، اگر یہ کام صحیح ہو گیا نا تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کام نہیں ہو سکا تو شرمندگی میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ بڑی بات ہے. اگر میرا بچہ فرسٹ آ جائے اور میں اسکول گیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، ادھر تو میں طاقت سے سینہ اکڑا کے جاتا ہوں. اچھا اگر اسکول سے کوئی کمپلین آئی ہے، اس دن میں جب بچے کو لے کے جاتا ہوں تو کیسے لے کے جاتا ہوں، اس کو سب کا دے دے دے، چل اب تو نے کیا کروا دیا میرے ساتھ، کیوں اس بچے نے چار دفعہ شاید عزت بھی دلائی ہو، آج آج اس کی غلطی سے کوئی بے عزتی آئی ہے، سنبھالو اس کو، اس کو بتاؤ کہ بھائی تمہاری کامیابیوں میں نے تم سے انعام لیا تھا نا، اب میں تمہاری ناکامی میں بھی تمہارے ساتھ کھڑوں گا، کھڑا ہوں ناکامی میں بھی ساتھ دوں گا. ادھر ہی تو باپ پہچانے گا وہ، ورنہ تو اجنبی بھی یہی کرتا ہے. جس دن بچہ کوئی ناکامی لے کر آیا ہے اس دن اس کا ساتھ دیں، کساتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، غلطیوں کے اوپر سزا نہیں ملنی چاہیے، یا مثلا اس کو ہوشیار، یہ سب کروائیں، لیکن ہمدرد بن کے، دشمن بن کے نہیں کریں. غلطی کر کے آئے نا سنبھالیں، سب سے پہلے تو اس کو یقین دلائیں کہ بیٹا تم نے غلطی کی ہے نا، لیکن میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری غلطی کو صحیح کروں گا، دشمن ہی نہیں کروں گا، باپ بن کے کروں، ساتھ دوں گا. یہ جو آپ کا احساس دلانا ہوگا کہ بیٹا تمہاری شرمندگیوں میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ بچہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. بے احترام شخصیت ہر گناہ کرتی ہے، با عزت شخصیت بہت سارے گناہوں سے بچ جاتی ہے. آپ بچوں کو بے احترام نہ ہونے دیں، بے احترام نہ ہونے دیں، غلطی کر کے آیا ہے بے احترامی نہ دیں، بے احترام دیں. پھر میں دوبارہ ڈر رہا ہوں، کوئی یہ کہے کہ مطلب مولانا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر بچہ خدا نہ کرے کوئی چوری کر کے آئے تو اسے کچھ نہ کہیں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں سمجھی کریں، سمجھائیں کہ دیکھو تم نے غلط کیا ہے، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، سب کچھ سمجھائیں، لیکن کیا بن کے، تھانے دار بن کے نہیں، باپ بن کے. پھر اس کے سامنے اس بات کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھا لیں، اس کے سامنے اپنے اندر اس بات کو بھی سمجھائیں کہ کسی غلطی کا کوئی نہ کوئی حصہ میرا بھی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی نہ کوئی حصہ ہے. آپ نے یقیناً بہت سارے علماء کے واقعات سنے ہوں گے کہ جیسے وہ اپنی اولاد میں کوئی غلطی دیکھتے تو کہتے تھے کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ حصہ تو ہوگا. اب آپ یقیناً مثال میں سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ جو حضرت نوح کا بیٹا تھا وہ بھی تو خراب ہو گیا تھا، بھائی 124,000 انبیاء میں ایک حضرت نوح کا بیٹا خراب ہوا، باقی 123,999,900 پتہ کتنے میں وہ تو اچھے گئے یار. ایک کا مسئلہ ٹھیک ہے، ایک کیس ہے، وہ ایکسیپشن ہمارے سامنے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، اس میں شریک ہو جائے، مل کے کام کر. تو لبے لباب آج کا میں نے بڑا آپ کا وقت دیا اور بڑا ٹائٹ اس کو لے کے چلا، لیکن جو لبے لباب تھا، البتہ بچے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہماری حمایت میں بہت بولے مولانا صاحب، لیکن میں بچوں سے بھی کہوں گا بیٹا تمہیں بھی کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اپنے باپ کو جو اذیتیں کی ہیں نا ان سب کا. عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک آدمی اللہ کا نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کے لیے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں اتنا کرتا ہوں، میں نے اس کا حق ادا کیا؟ ایک دفعہ تو نے اس کو پیشاب کیا تھا نا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. مقام ہے، ماں کا مقام ہے، باپ کا مقام ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ مثلا ایک آدمی اپنی زندگی کبا رہا ہے تمہارے اوپر، تمہیں اس کا کوئی مقام نہیں ہے خدا کے نزدیک. وہ بےچارا پتا نہیں کہاں کہاں مسجد میں جاتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کہاں کہاں کی عذاب چھیلتا ہے، اس کے بعد چار پیسے گھر پہ لا کے رہتا ہے تمہاری لیے مصیبت کے لیے فراہم کرتا ہے، تمہاری مصیبت میں آسانیاں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے نزدیک. کیسے ہو سکتا؟ ماں جو کچھ جھیلتی ہے، آپ تو باپ بن کے دیکھ رہے ہیں، ماں جو کچھ جھیلتی ہے اس کا کوئی حساب ہے؟ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے بیچاری تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، تو بڑا مقام بنا لگتا ہے. ایسا نہیں مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بچے کے لیے محنتیں اٹھائیں گے، خدا حساب نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا عجیب روایت کرنا ہے، کرنا الخاط جو آیا نہیں کل جاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر. اس نے جہاد نہیں کیا تھا لیکن یہی کہ اس کے حلال اپنے گھر والوں کے لیے کمایا، اللہ کے نام جہاد کرنے والی طرف. یہ سب پورا نظام سب کو لے کے چلتا ہے، نہ یہ باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ بچوں کا ہے، یہ سب کا ہے، سب کو لے کے چلے گا، سب اپنے کام کو کریں گے، الحمدللہ رب العالمین نتیجہ حاصل کریں گے. یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان زوات مقدسہ کے حضور علیہ السلام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. بہت خوبصورت حصہ وہ ہوتا ہے جب ہم اہل بیت کا اپنے بچوں کے ساتھ طریقہ کار دیکھتے ہیں، کہ اگر ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں جس میں شہید الشہداء کے لیے اللہ کے رسول کیسے پیش آتے ہیں، اس طرح مولانا امیر المومنین ان بچوں کے لیے پیش آتے ہیں، غیر معمولی ہے. اور جو پہلی مثال تھی، یعنی دو مثالیں اللہ کے رسول نے ہمیں عجیب و غریب کی، کس طرح وہ بیوی سیدہ سے پیش آتے تھے، کس طرح امام حسین سے پیش آتے، ہر بچے کے لیے اچھے تھے اللہ کے نبی، ہر بچے سے محبت کرتے تھے، بچوں کے دل جیت جاتے تھے فوراً. لیکن جو کچھ سید الشہداء کے لیے کرتے تھے غیر بغیر معمول، کہ کہاں اللہ کے رسول رک جایا کرتے تھے، سید الشہداء ان کے اوپر سواری کرتے تھے، ان کے بالوں کو پکڑتے تھے اور اس کو سواری بناتے تھے. اس وقت سوچنا مشکل ہے، انسان کامل خاتم الانبیاء وہ اس طرح کی حالت میں ہو اور امام حسین کمر کے اوپر ان کے بالوں کو پکڑے پڑے بیٹھے، اور کوئی صحابی میں سے آیا اور اس نے کہا کہ کتنی اچھی سواری آپ کی، امام حسین سے کہا کتنی اچھی سواری آپ کی، ہم نے اللہ کے رسول کو سواری بنایا ہوا. اللہ کے رسول نے نیچے سے کہا نہیں، سوار بہت اچھا ہے، سوار بہت اچھا، سوار ہوتا ہے امام حسین کا مقام. عجیب ایک روایت تھی، ایک روایت میں بہت عجیب تھا، جب ان دونوں کا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے، سید الشہداء، بی بی سیدہ رضی اللہ علیہا اور اللہ کے رسول، اللہ بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول سید الشہداء کو. روایت میں اس طرح سے لکھا تھا، ایک دفعہ گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو گویا سید الشہداء کے رونے کی آواز آئی، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو آئے بیوی کے پاس اور کہا اس بچے کو مت رونے دیا تھا، یہ روتا ہے میرا دل روتا ہے. اس طرح کا دل آیا تھا سید الشہداء کے رونے سے اللہ کے رسول بہت طلب تھے. اور ہم ظاہر کربلا کو جانتے ہیں، ایک دفعہ یہ روایت بہت عجیب روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اس اعتبار سے کہیں کسی کو بتانی پڑے تو اچھی روایت ہے، ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہی. اللہ کے رسول بی بی ام سلمہ کے پاس آئے، اور بی بی ام سلمہ سے کہا تو ام سلمہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، اگر کوئی آئے تو اس سے کہنا تھا کہ رسول آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کیا اور اچانک اٹھے اور دیگوں سے سلمہ کے ساتھ کہ ام سلمہ کیا میرا حسین کہیں رو رہا ہے؟ جو حسین سے رونے کی آواز آ رہی، ام سلمہ نے فرمایا کہ امام حسین آئے تھے، جب وہ آئے تو میں نے بتایا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ پھر وہ دوبارہ آئے، میں نے کہا آرام کر رہے ہیں، دوبارہ چلے گئے۔ تیسری دفعہ آئے اور میں نے کہا کہ آرام کر رہے ہیں، تو امام حسین رونے لگے۔ اللہ کے رسول کا جملہ بہت عجیب تھا، یہ جو ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ دوسروں کا معاملہ کچھ اور ہے اور میرے حسین کا معاملہ، اس کے رونے کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ترجمہ تشریح، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر وہ ام سلمہ کہتی ہے میں دروازے پر گئی، سعید الشہداء کو لیا، امام حسین کو لیا، سعید الشہداء کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی۔ اللہ کے رسول گویا لیٹے ہوئے تھے، امام حسین چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے سینے سے لگ جائیں، تو سینے کے اوپر جب دباؤ دیکھا تو دیکھا شاید اللہ کے رسول کے سینے پہ دباؤ ہے، تو امام حسین کو اٹھانا چاہا تاکہ ان کو اٹھا دیں تاکہ اللہ کے رسول کے سینے سے سانس میں دباؤ، تو اللہ کے رسول نے اور زیادہ سینے سے دبوچ لیا کہ حسین میرے دل سے نزدیک رہے۔ پھر بھی ان کے سلمہ بھی جذباتی ہو گئی اور دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت خوش ہو رہے ہیں امام حسین کو دیکھ کر، اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے۔ پھر اچانک اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا، پھر اس نے سلمہ سے کہا جی ابھی تو حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرا حسین کربلا کے میدان میں مارا جائے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے، یہ بھی ام سلمہ نے نہیں گریا، سب نے گریا کیا ہے، کون سا نبی ہے جس نے امام حسین سے گریا نہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے، بی سیدہ نے کیا ہے، امیر المومنین نے کیا ہے، سب نے امام حسین سے گریا۔ ام سلمہ کو مٹی پکڑائی اور کہا ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو، جب حسین شہید ہوگا تو مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ اس لیے ام سلمہ کہتی ہے میں نے مٹی اپنے پاس رکھ لی، زندگیاں گزر گئیں، 40-50 سال گزر گئے۔ سید الشہداء مدینے سے چلے مکہ پہنچے کربلا کی طرف، یہ جو ام سلمہ تمام واقعات کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں عاشور کا دن آیا اور عاشور کا دن غم کا دن بنا، جس کے اوپر یہ غم کی کیفیت تھی۔ فرماتی ہیں زور کے بعد نماز پڑھتے میں سو گئی، کہتی میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، سر پہ امامہ نہیں تھا، آپ تینوں کو پلٹا ہوا تھا، گرے بعد بڑھا ہوا تھا، لباس کے اوپر مٹی اور خون لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تھا، ام سلمہ کالا ہو گیا، میرا حسین مارا، بیوی ام سلمہ نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے روتے ہوئے میرا حسین مارا گیا۔ میں سے دو جملے اور کہوں گا، کاش کوئی بیوی سیدہ کو خواب میں دیکھتا، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور وہ رو رہے تھے کہہ رہے تھے میرا حسین مارا گیا۔ اگر کوئی بیوی سیدہ کو خواب میں دیکھتا، نہیں معلوم ماں ہونے کے ناطے ماں کیا کہتی، اللہ کے رسول نے نتیجے میں فرمایا میرا حسین مارا گیا۔ لیکن اب روایتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے مارا نہیں گیا اور ذبح ہوا، اور اہل خدا کے مطابق سید الشہداء کو جو مقام منزلت نصیب فرمائی ہے، آپ انسان گلے کے آگے سے ذبح ہوتا ہے، حسین گلے کے پیچھے سے ذبح ہو، آپ انسان دیندار سے ذبح ہوتا ہے، اور صحت کو تلوار سے دکھاؤ. جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کی لاش کا احترام ہوتا ہے. امام حسین کا لاش بھی پاپا ہوا, سردی نے صبح لگا. اب آخری جملہ پڑھوں گا. جب دشمن بھی کسی کو مارنے لگتا ہے نا تو آنکھوں کو دور کر دیتا ہے.
ظلموا ايام القلب ينقلبون. ما تنهوا صحيح.